بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ میں، فقہ اسلامی میں ہم کتاب و طہارہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے تیمم کا، ٹھیک ہے. یعنی وضو کے مسائل ہم نے پڑھ لیے، غسل کے مسائل ہم نے پڑھ لیے. اب ظاہری بات ہے وضو اور غسل تو پانی کے ساتھ ہے نا، لیکن اگر پانی طہارت کے لیے میسر نہ ہو تو پھر مٹی سے طہارت حاصل کر لے، ٹھیک. تو تیمم میں ہم نے ایک تو اس کی مشروعیت کی بحث ہے کہ مشروع کیسے ہوا. مشروعیت تو سمجھتے ہیں نا، مطلب شرع سے، ٹھیک ہے. دوسری کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن میں تیمم جو ہے وہ الاؤڈ ہے، یا اس کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ ہے کہ الاؤڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نمبر ایک، پانی کی غیر موجودگی میں، کلیئر ہے بات، زخم اور بیماری کی صورت میں تیمم ہو سکتا ہے. شدید ٹھنڈا پانی ہو، آپ تو کہیں گے بالکل ہونا چاہیے، جان اور مال کا خوف ہو، ٹھیک ہے، اور پانی کی احتیاج، یعنی پانی کم ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ پینے کے لیے ہے. اس کے بعد تیمم کا طریقہ کار، اور پھر تیمم کے نواقص، یعنی کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کتاب سے. تیمم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے قصد، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کس چیز کا قصد کرتے ہیں، پاکی کا قصد کہہ لیں یا مٹی کا، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا. تو قرآن میں وہی آیت جو پہلے بھی گزر چکی کہ فلم تجدو مان، اگر پانی تمہیں نہ ملے، ٹھیک ہے، فتیمم سعیدن طیبا، تو پھر کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور ساتھ ہی تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، کیا کرنا ہے، اپنے چہرے کا مسا کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرنا ہے، ٹھیک ہے. سنت میں کیا ہے، حضرت ابو امامہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام کی تمام زمین، اس کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، اب یہ ہے کہ پوری زمین ہی مسجد ہے، اگر پاک صاف ہے کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اور صرف مسجد نہیں ہے، طہور بھی ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی زمین کے کسی بھی مقام سے تم طہارت حاصل کر سکتے ہو، مطلب تیمم کر سکتے ہو، ریت ہے، مٹی ہے، کچھ بھی ہے. تو جب بھی جو ہے، فعینما ادرکت رجلا من امتی الصلاۃ فعندہ طہور، جب بھی میرے کسی امتی کو نماز کا کوئی وقت ہو جائے تو وہ کیا کرے، پانی نہ ملے تو مٹی سے طہارت حاصل کر لے. تو حدیث میں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے، مطلب اس کی مشروعیت کے دلائل ہمیں مل گئے. بلکہ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے دی گئیں، پہلے نبیوں کو نہیں ملی، اور ان پانچ چیزوں میں ایک کیا ہے کہ میرا روب ایک مہینے کی مسافت تک دشمنوں کے اوپر طاری کر دیا گیا، دوسرا پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک کرنے والی، یعنی طہور کا مطلب یہ ہے مطہر بنا دی گئی، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، پچھلی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے شفاعت جو ہے وہ عطا کی گئی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پانچ چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور پچھلی قوموں میں جو نبوت ہوتی تھی وہ خاص ہوتی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عمومی نبوت دی ہے، یعنی رہتی دنیا تک میری نبوت ہے. تیمم کی مشروعیت کا سبب کیا ہے، مطلب وجہ کیا بنی تھی کہ تیمم کے احکامات نازل ہوئے، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر میں تھے، تو میرا ایک ہار تھا، وہ ہار جو ہے وہ کہیں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ بھائی تلاش کرو. اب وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی تلاش میں لگ گئے. وَلَيْسُوا عَلَى مَائِن وَلَيْسَ مَعَهُمَّا، اب نہ تو وہ پانی پہ تھے نہ ان کے ساتھ پانی تھا، یعنی پانی ایک تو کم تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں بھی پانی قریب قرب و جوار میں نہیں تھا۔ فأتى الناس إلى أبي بكرة، پانی بنیادی ضرورت ہے، ظاہر بات ہے انسان آپ کے گھر میں پانی آنا بند ہو جائے تو کیا صورت حال ہوتی ہے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہار ہی گم ہو گیا نا، اب اس کی وجہ سے سارا قافلہ رکا پڑا ہے اور پانی ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، لوگ تنگی میں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ فوراً آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ان نبی علی فاحدی قد نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا اور آپ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر آ کے انہوں نے مطلب شروع ہو گئے، فعات بنی، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے بیٹی تھی ان کی، وقال ماشاء اللہ ان یقول، اور جو وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، مطلب اور صرف اسی پہ بس نہیں کی بلکہ مجھے کہتے ہیں کچوکے لگانا، مجھے کچوکے بھی انہوں نے مجھے لگائے، لیکن میں حرکت نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ جاگ جائیں گے، تو مطلب حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ کیا مطلب یہ تمہارے ہار کی وجہ سے یہ پورا قافلہ رکا پڑا ہے اور لوگوں میں اتنی پریشانی ہے، اور مطلب کیوں تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے؟ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا۔ خیر بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے رات گزاری اور بغیر پانی کی رات گزاری، تو اس پہ پھر تیمم کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئیں، تو حضرت اسید بن حضیر نے پھر جو ہے وہ کہا تھا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہارا جو ہے وہ اس امت پہ پہلا احسان نہیں ہے، یعنی پہلی بھی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی رخصتیں نازل کی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بن گئی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں فبعثنا البعیر التی کنت علی، بعد میں جب ہم نے اونٹ کھڑا کیا یعنی قافلہ جانے لگا تو وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ خیر بہر ہاں پھر وہ چل پڑتی، ظاہری بات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ رخصت نازل ہو گئی، دوسرے اور بھی مسائل جو ہے وہ اس حدیث سے نکالے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ بیوی کی دلجوئی کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے مسئلہ نکل سکتا ہے۔ بہت دفعہ میں ہم جو ہے وہ باہر والے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کا زیادہ احساس کرتے ہیں، تو لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو ترجیح دی، لیکن بہرحال کوئی اس کا جواب بھی دے سکتا ہے، وہاں تو چلیں آیات نازل ہو گئی تھی۔ بہرحال نکالنے کو نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، فقہا عورتیں ہوں گی تو نکال لیں گی بہت کچھ، مطلب ایک طرف اگر پورا مجمع بھی لگا ہو نا تو اس کو بھی انتظار کرنا پڑے تو اس کو انتظار میں رکھو اور بیوی کی بات آرام سے سنو، نکلتا ہے نا مسئلہ۔ جی الاسباب المبیحہ، اچھا جی، وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے تیمم جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، یعنی کن صورتوں میں تیمم جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ون، جب پانی نہ ملے، ظاہری بات ہے یہ تو سب کے نزدیک ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو لوگوں نے نماز پڑھی، ایک آدمی جو ہے وہ پرے کھڑا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس سے پوچھا ما منع کا ان تصلی، بھائی تمہیں نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ قال اصابتنی جنابت، اس نے کہا میں نہ پاک ہوں، ولا ما پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیک بالصعید فانہ یکفی، تیمم کر لو تمہارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، تو پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اگر غسل فرض ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے، وہ جنابت کا غسل ہو یا مینسس کا، دونوں سے تیمم کر سکتا ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، اللہ کے وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مٹی جو ہے نا وہ پاک کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، بھلے انسان کو 10 سال تک پانی نہ ملے تو تیمم کرتا رہے, وہ اس کو پاک رکھے گی. ٹھیک, تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم ہے, قرآن میں آ گیا ظاہری بات. دوسری صورت کیا ہے کہ جب اس کو کوئی مرض لاحق ہو یا کوئی زخم ہو جائے, جنگوں میں زخم لگ جاتا ہے یا ویسے ہی زخم لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سر میں زخم آ گیا, اور ظاہری بات ہے پانی لگے گا تو بعض اوقات زخم بگڑ جاتا ہے نا پانی لگنے سے. اور مرض میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو دیکھیں بخار میں نہانا تو اچھا ہے اور تو ڈاکٹرز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن کچھ مرض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں نہانا جو ہے وہ انسان کفایت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اب اگر تجربے سے یا عرف سے یہ بات معلوم ہو کہ اس مرض میں نہانا اچھا نہیں ہے یا اس زخم کی وجہ سے یا اسے کسی طبیب نے یا ڈاکٹر نے کہا ہو کہ تمہارے لیے غسل ٹھیک نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے, مریض جو ہے وہ یا زخمی شخص تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ایک شخص کو جو ہے وہ سر میں زخم آ گیا, پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا تم تجدون علی رخصہ فی التیمم, تمہاری کیا رائے ہے, میں تیمم کر سکتا ہوں, میرے سر میں زخم ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے لیے تو مطلب تیمم کیسے جائز ہو سکتا ہے, پانی موجود ہے, تیمم تو اس کے لیے جس کے پاس پانی نہ ہو. فاغتسل فمات, تو اس نے غسل کیا, اس کا زخم بگڑ گیا, اسی سے اس کی وفات ہو گئی. تو جب وہ واپس آئے ہیں سفر سے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, قاتلوہ قاتلہم اللہ, انہوں نے اس کو قتل کر دیا, اللہ ان کو ہلاک کرے. الا سالوا اذا لم يعلموا, بھائی جب علم نہیں تھا تو کسی علم والے سے پوچھ لیتے. فانما شفاء الای السؤال, ٹھیک ہے, بے علمی جو ہے اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ سوال کر لے کسی عالم سے, اور اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا, مطلب اس کے سر میں زخم تھا تو وہ تیمم کر لیتا, اتنا اس کے لیے کافی تھا. ٹھیک ہے, یا پھر سر پہ جو ہے زخم پہ پٹی باندھ لیتا اور اس پٹی کے اوپر جو ہے وہ مسا کر لیتا اور باقی جسم پہ پانی بہا لیتا, یہ بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں تھا. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ زخمی جو ہے وہ زخم کے اوپر پٹی باندھ لے گا اور اس پہ مسا کر لے, باقی جسم دھو لے. نیکسٹ کیا ہے کہ شدید ٹھنڈ ہو, یعنی ظاہری بات ہے اتنی ٹھنڈ ہو کہ جس سے بیمار ہونے کا امکان غالب ہو, تو پھر تو پانی گرم کرنے کا بھی کوئی صورت نہیں ہے نا. آج کل تو خیر گھر میں گیزر وغیرہ ہوتے ہیں یا چولہا ہے اس پہ گرم کر لیں گے, لیکن کہیں ایسا ہے ناردرن ایریاز میں آپ چلے جاتے ہیں, کہیں سفر میں ہیں, اب پانی بھی جو ہے وہ یخ ٹھنڈا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو لازماً بیمار پڑ جاؤں گا, تو ایسے میں تیمم کر سکتا ہے. ایسے میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کر سکتا ہے تیمم. ٹھیک ہے, بیماری کا اگر غالب اندیش ہے تو تیمم کر سکتا ہے ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے. حضرت عمر بن العاص سے روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک غزوے میں تھے تو رات ان کے اوپر جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا, ٹھنڈ بڑی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے غسل کیا میں تو گیا. فتیمم تو کہتے ہیں میں نے تو تیمم کیا, ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح, صبح کی نماز بھی پڑھا دی, ٹھیک ہے, جماعت بھی کروا دی. جب ہم واپس آئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو یہ کام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب, حالت جنابت میں نمازیں پڑھاتے رہو. فقلت ذکرت قول اللہ عز و جل, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو قرآن کی یہ آیت ذہن میں آئی, ولا تقتلوا انفسکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان, ہاں اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو مت مارو. ٹھیک ہے, تو غسل کرتا تو میں نے تو مر جانا تھا, تو یہ تو اپنے آپ کو مارنے والی بات تھی. ان اللہ کان بکم رحیمہ, اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. ٹھیک, تو مجھے تو یہ آیت ذہن میں آئی ہے, فتیمم تو سم مسلح, تو جب یہ ذہن میں آئی میں نے تیمم کیا, نماز پڑھا دی. فدائی کا رسول اللہ وسلم ولم یقل شیا, تو آپ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے پھر اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو اس سے یہ ہے کہ جواز نکلتا ہے, چھوٹی موٹی ٹھنڈ کی وجہ سے نہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ
نماز نہ پڑھ.
اگر پیر میں زخم ہو تو بندہ باقی جگہ وضو کر سکتا ہے؟
ہاں, پاؤں میں زخم ہے تو بقیہ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ دھو لیں اور وہ زخم والی جگہ پہ پٹی کر کے پھر اس پہ مسا کر لیں, کوئی حرج نہیں.
یہ مرض میں ایک چیز پوچھوں گی, جیسے مطلب کوئی بوڑھے ہیں جیسے والدین وغیرہ ہیں اور ان کے لیے بار بار جانا, واش روم جانا, واکر پہ چل کے جاتے ہیں, وضو تو کر سکتے ہیں لیکن جانا آنا مشکل ہوتا ہے, وہ بھی پھر تیمم کر سکتے ہیں؟
ہاں کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, اذا احتاج الى الماء حالا او معالا لشربه. پانی تو اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ پانی جو ہے نا اس کے اپنے پینے کے لیے ہے یا مزید استعمال, جیسے آٹا گوندھنا ہے, ظاہری بات ہے بغیر پانی کے تو نہیں نا گوندھ سکتا, تو اس قسم کی ہنڈیا پکانی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پانی اس کا استعمال ہو جانا ہے, تو اب وہ پانی ٹھیک ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لے اور تیمم کر لے. تو یعنی پانی کم ہونے کی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے, یا پانی تو ہے جس سے غسل ہو سکتا ہے, وضو ہو سکتا ہے, لیکن وہ پانی ذاتی استعمال کے لیے مطلب ضروریات میں استعمال ہو جانا ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے. امام احمد بن حنبل سے ہے کہ کئی ایک صحابہ سے یہ بات مروی ہے, یعنی ملتا ہے ہمیں کئی ایک صحابہ سے کہ وہ پانی اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے تھے اور تیمم کرتے رہتے تھے, ٹھیک ہے, تو صحابہ سے یہ بات ملتی. اچھا ایک بحث اور, کچھ علماء نے, یہ سب کا نہیں ہے, یہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے, مثال کے طور سے وہ بیدار ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے, اب اٹھا بھی لیٹ, ایسے میں اگر تو غسل کرے گا تو نماز نکل جائے گی, تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا پھر نماز قضا کرے, تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, نماز وقت پہ پڑھے, ٹھیک ہے, اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں پانی ہے تو وہ غسل کرے گا اور پھر ہی نماز پڑھے گا, جس طرف آپ کا ذہن جاتا ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. نیکسٹ کیا ہے, وہ مٹی جس سے تیمم کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو مٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ سعید کسے کہتے ہیں, سطح زمین کو کہتے ہیں, زمین کی سطح پہ جو بھی مٹی ہے, تو شاید پہلے کسی لیکچر میں یہ بات گزری ہے نا کہ دیوار کے اوپر بھی گرد و غبار پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں پردے لٹکے ہیں اس پہ بھی گرد و غبار ہے, میز کو آپ دو دن صاف نہ کریں تو اتنا گرد و غبار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس پہ بھی آپ ہاتھ لگائیں. دیکھیں چہرے پہ مٹی ملنا مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ مٹی اٹھا کے چہرے پہ مل لو, میک اپ کر لو, نہیں, وہ مقصود نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ مٹی پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہاتھ لگانے ہیں, ریت پہ بھی وہ تو جھاڑنا ہے نا, اس کو جھاڑ کے ہی لگانا ہے نا, تو اصل میں تو ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے, تو کہیں پہ بھی تھوڑا بہت گرد و غبار مل جائے, اس قالین پہ پڑا ہے, دیوار پہ ہے, وہ گرد و غبار جو ہے وہ آپ کو کہیں چٹان پہ مل جاتا ہے, پردے پہ مل جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے ایک روایت پڑھی تھی نا کہ آپ نے کیا کیا, دیوار کے اوپر ہاتھ لگا کے اور آپ نے تیمم کیا, ٹھیک ہے, پیچھے روایت گزری ہے. مطلب جس کے اوپر تھوڑا بہت گرد و غبار ہو, ٹھیک ہے,
جیسے مٹی کے برتن ہوتے ہیں جن میں مستقل یعنی کہ کوئی مرض ہے اور بار بار تیمم کرتے ہیں, تو مٹی کا گلاس ہے, کوئی برتن ہے,
نہیں, اصل میں مٹی کے برتن بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا, بعض کو تو وہ پینٹ کر دیتے ہیں نا, ہاں, جو عام سا ہے, مطلب جس سے مٹی بھرتی رہتی ہے آپ یوں کہہ لیں, تو کوئی حرج نہیں, اس سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ویسے ہی بندہ گھر میں ریت رکھ لیتا ہے تھوڑی سی, ہاں, پودی کی مٹی ہے, ریت رکھ لی, کوئی حرج نہیں, اس سے کر سکتے ہیں. تیمم کی کیفیت یا طریقہ کیا ہے, سب سے پہلے تو نیت کرے تیمم, اور پھر کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ مارے مٹی پہ یا اس کے اوپر ریت کے اوپر یا گرد و غبار پہ, ٹھیک ہے, وہ ہاتھ مار کے پھر اپنے چہرے پہ پھیر لے اور پھر دونوں ہاتھوں پہ. عام طور پہ فقہا کا یہ موقف ہے, اناف یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے ساتھ جو ہے ہاتھوں سے مراد وہ یہ لیتے ہیں, یہاں تک, یہاں کلائیوں تک, ساری یہ کونی تک, ہاں وہ کونی تک لیتے ہیں, عام فقہا جو ہے وہ کلائی تک مراد لیتے ہیں ہاتھ, ٹھیک ہے, لیکن دونوں کے نزدیک ہے یہی کہ چہرہ اور ہاتھ. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا اور مجھے پانی نہیں ملا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا کہ تیمم کر لوں نا. تو انہوں نے تیمم کا مطلب یہ سمجھا کہ میں نے مٹی سے نہانا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے نماز پڑھ لی. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں تھی, پورے جسم کو مٹی سے نہلانے کی ضرورت نہیں تھی, انما کان یکفی کا ہاکدہ, بس اتنا کافی تھا. وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفی الارض, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے, ونفخ فیہما, پھر پھونک بھی ماری, مٹی اڑائی ہے, وہی بات, مٹی منہ پہ ملنا وہ اصل مقصود نہیں. ثم مسح بهما وجهه وكفيه, پھر آپ نے دونوں جو ہے وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ ملے اور کفائی. وہ کفائن ہم نے کہا کہ اس کا ترجمہ بعد نے یہاں تک کر لیا کونیوں تک, اور بعد نے کہا کہ یہاں تک, ٹھیک ہے, وہ جس طرح سے بھی کر لیا. جی, تیمم کی حالت میں کیا چیز الاؤڈ ہے؟ ٹھیک ہے, جو وضو اور غسل کے ساتھ الاؤڈ ہے وہ سب تیمم کے ساتھ الاؤڈ ہے. تیمم کے ساتھ آپ کو پاکی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. نواقص کیا ہیں تیمم کے؟ وہی جو وضو کے نواقص ہیں وہی تیمم کے, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں سے تیمم بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, اب یہ ہے کہ اگر پانی مل جائے, آپ نے تیمم کر لیا تھا اور نماز پڑھ لی مثال کے طور پہ, پھر آپ کو پانی بھی مل گیا, تو کیا آپ وضو کریں گے یا غسل کریں گے اور پھر نماز دہرائیں گے یا نہیں؟ اس میں یہ ایک روایت لے کے آئے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ دو صحابی جو ہے وہ سفر پہ نکلے, نماز کا وقت ہو گیا, ان کے پاس پانی نہیں تھا, تو انہوں نے کیا کیا, تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. پھر ان کو پانی مل گیا, نماز کا وقت ابھی باقی تھا, پھر ان کو پانی مل گیا. ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں واسطہ سے پانی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تیمم کر کے نماز پڑھ لی, پھر بعد میں پانی بھی آ گیا, تو اب کیا کریں؟ فعاد احدہما الوضو والصلاۃ, تو ایک صحابی نے کیا کیا کہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی, اور دوسرے نے نہیں نماز دہرائی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا, تو جس نے نماز نہیں دہرائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اسبت السنہ, تو نے سنت پہ عمل کیا, ٹھیک ہے, یعنی وہ نماز کافی تھی. تیمم سے جو تم نے نماز پڑھی وہ ہو گئی ہے, بس اس کے بعد پانی مل گیا تو ٹھیک ہے, نیکسٹ نماز کے لیے کر لو, ٹھیک ہے, تو تیری نماز تیرے لیے کافی ہو گئی. اور دوسرے کو کہا جس نے وضو کر کے نماز دہرا لی تھی, لکل اجر مرتیں, تیرے لیے دو گنا اجر ہے, مطلب ایک نفل کا بھی اجر ہو گیا نا. تو نیت کے اعتبار سے دونوں کو, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فقہ میں دونوں طرح کے اعمال جو ہے اس پہ اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے, سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جی,
ہاں
ہاں ہاں, تیمم کر کے دو نمازیں تو جو ہے نا وہ آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب جمع کرنے کا کوئی سبب ہو نماز. نہیں نہیں, اثر کے لیے اگر پانی مل گیا تو پھر اثر کے لیے آپ وضو کریں گے, ہاں بالکل کریں گے.
یہی حکم جو ہے غسل کے لیے بھی ہے کہ آپ نے پہلے تیمم کیا لیکن جب پانی میسر ہوا تو,
ہاں تو پھر آپ غسل کے لیے جو ہے وہ آپ مطلب پانی سے آپ غسل کریں گے,
ٹھیک, پانی مل جائے تیمم ٹوٹ جاتا
ہے. ہاں پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ گیا, ظاہر سی بات ہے, پھر آپ نے وضو کرنا ہے اور غسل کرنا ہے. دیکھیے نا, ہم نے ابھی یہ بات کی ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے, تو ایک دفعہ تیمم کر لیا تو جب تک وہ نہیں ٹوٹا تو آپ اس کو چلائیں, وہ ٹوٹے گا کیسے؟ ظاہری بات ہے کہ مطلب ہوا خارج ہونے سے, پیشاب پخانا کرنے سے, سمپل. چلیں جی, نیکسٹ لاسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اپنا کتاب الطہارہ کا, ناپاکی کے مسائل, مینسز کے مسائل, ٹھیک ہے جی. اس کا ہم ایک دفعہ اس کا اوور ویو لے لیں. حیض, نفاس اور استحاضہ, تین چیزیں, ٹھیک ہے. حیض تو اس خون کو کہتے ہیں جو ہر مہینے مطلب عورتوں کو جاری ہوتا ہے, اور یہی بچی کی پیدائش کا سبب بنتا ہے, یہی خون جو ہے پریگننسی میں بچے کو لگتا ہے پھر, اور بچی کی پیدائش ہوتی ہے اسی, اس کے لیے ایک طرح سے غذا کا سبب یا باعث بنتا ہے. نفاس جو کہ بچی کی پیدائش پہ جاری ہوتا ہے, اور استحاضہ بیماری کا خون کہتے ہیں. ڈیفینیشن کی بحث آ گئی, پھر وقت کی بحث ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کافی اختلاف ہے. رنگت کی بحث ہے, مدت کی بحث ہے, اور ممنوعات کیا ہیں, یعنی ناپاکی کی حالت میں حیض نفاس ہو, یہ تو دونوں ناپاکی کی حالتیں ہیں, استحاضہ ناپاکی کی حالت نہیں ہے, یہ بیماری ہے. تو ان دونوں میں ممنوعات کیا ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ڈیفینیشن تو ہم نے مطلب اس کا تذکرہ کر دیا, یہ معروف چیز ہے مینسز یا پیریڈ جو ہے, اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے وقت کے بارے میں جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 سال سے پہلے نہیں ہے. عام طور پہ فقہا کا قول یہ ہے کہ 9 سال سے پہلے اگر کوئی خون جاری ہو تو اس کو وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا, وہ بیماری میں آئے گا, وہ استحاضہ کہلائے گا, اس پہ حیض کے احکامات جاری نہیں ہوں گے. 9 سال اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ, یہ 9 سال کی انہوں نے لی ہے اصل میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے نا آپ سلم سے, وہ کہتی ہیں رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی, یہ انہوں نے وہاں سے ایک دلیل پکڑ لی کہ بلوغت کی عمر جو ہے وہ لڑکیوں میں 9 سال ہے کم از کم, تو وہاں سے انہوں نے دلیل پکڑ لی. عام طور پہ یہ قول ہے اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. باقی جو اس کی انتہائی مدت ہے اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے, بعض فقہا نے کہا 55 سال, بعض نے 50 سال, یعنی اس کے بعد اگر جو ہے وہ کوئی خون جاری ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ حیض کنسیڈر نہیں کرتے آفٹر 50, بعض جو ہے وہ 55 کے بعد نہیں کنسیڈر کرتے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی انتہائی مدت نہیں ہے, جب تک یہ جاری رہے تو وہ حیض کا خون شمار ہوگا, ناپاکی کا خون شمار ہوگا. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے 50 سال, 55 سال, 60 سال, کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. نیکسٹ کیا ہے اس کی رنگت کے اعتبار سے, کبھی اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے, یہ رنگت کا تذکرہ اس لیے حدیثوں میں ملتا ہے تاکہ عورت اس میں فرق کر سکے کہ کون سا ناپاکی کا خون ہے اور کون سا بیماری کا خون ہے, اور وہ ناپاکی کے دنوں کو ناپاکی شمار کرے اور بیماری کے دنوں کو بیماری شمار کرے, اس پہ ناپاکی کے احکامات جاری نہ کرے. یہ اصل میں اس بحث کا مقصود اصل میں یہ ہے, کیونکہ بہت دفعہ آپ سلم کے پاس صحابیات آتی تھیں اور وہ شبے میں پڑ جاتی تھیں کہ یہ ناپاکی کا خون ہے یا یہ بیماری کا خون ہے, تو پھر اس کی وضاحت کی گئی روایتوں میں. تو فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت میں ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب مسائل وغیرہ پوچھے مینسس کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو حیض کا خون ہے فَإِنَّهُ أَسْوَدْ يُعْرَفْ, ٹھیک ہے, مطلب کالی رنگت ہے اور وہ معروف ہے. تو جب تم اپنے خون کی رنگت کالی دیکھو تو فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ, اس وقت نماز سے رکی رہو. اور اگر اس کی رنگت جو ہے وہ کالی نہ ہو, کوئی اور ہو جائے, تو پھر تم وضو کرو اور نماز پڑھو. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر بیماری کا خون ہے. یعنی ان کو بیماری کا بھی مسئلہ تھا نا, ٹھیک ہے, تو وہ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی پورا پورا مہینہ خون جاری ہے یا مہینے کے اکثر ایام میں خون جاری رہتا ہے, تو اب وہ کیا کریں, کیسے فرق کریں کہ یہ ناپاکی کا خون ہے یہ بیماری کا خون ہے, تو اس میں کہا گیا کہ حیض کا خون وہ سیاہی مائل ہوتا ہے, تو اس کو تو تم شمار کرو, جن دنوں میں وہ خون سیاہی مائل ہے اس کو تم ناپاکی کے دن شمار کر لو, اور جن دنوں میں وہ سیاہی مائل نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے, پھر وہ تمہارا بیماری کا خون ہے, ان دنوں میں تم پاک صاف ہو اور تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو, یہ مراد ہے. نیکسٹ کیا ہے, حمرہ, یعنی جو مطلب خون کی اصل رنگت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریڈ کلر. سفرا یعنی زرد رنگ. نیکسٹ کیا ہے, قدرا, مٹیالا رنگ, سیاہی اور سفیدی کے جو مابین ہوتا ہے اس کو مٹیالا رنگ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں یہ روایت مروی ہے کہ جو صحابیات تھیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ روئی اور کاٹن وغیرہ جو ہے وہ مطلب بھیجا کرتی تھی کہ جس پہ زرد نشان لگے ہوتے تھے, اور ان سے وہ یہ مسئلہ پوچھتی تھیں کہ اگر ہم ایسا خون دیکھیں تو کیا ہم نماز پڑھیں یا ہم غسل کر لیں. تو وہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو جب تک جو ہے وہ تم کوئی نشان دیکھو روئی اور کاٹن پہ تو اس وقت تک تم نے نماز نہیں پڑھنی, یہاں تک کہ روئی اور کاٹن جو ہے وہ بالکل تمہیں سفید نظر آئے. تو گویا مٹیالا رنگ جو ہے جس کا خون کا کلر نہیں بھی ہے تو اس کو بھی حیض کے خون میں شمار کیا گیا, کہنے کا مقصد یہ ٹھیک ہے. سیاہی مائل خون اس کو بھی حیض شمار کیا گیا, پھر جب وہ سرخ ہو جاتا ہے اس کو بھی حیض کے خون میں شمار کیا گیا, پھر جب وہ زرد ہو جاتا ہے خون اس کو بھی حیض میں شمار کیا گیا, پھر جب وہ گدلے پانی کی طرح ہوتا ہے تو اس کو بھی گدلے پانی کی طرح کو بھی حیض میں شمار کیا گیا, یہاں تک کہ بالکل وہ اس سے پاک صاف ہو جائے عورت تو پھر وہ جو ہے وہ طہارت حاصل کرے گی. حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم جو زرد اور مٹیالا رنگ ہوتا تھا خون کا اس کو بعد طہر شیا ہم اس کو طہارت کے بعد کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی. طہارت کے بعد سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر عورت پاک ہو گئی ہے, ایک دفعہ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض خواتین کا یہ ہے کہ جی ان کو معلوم ہے کہ مہینے میں ان کے 3 دن ہیں, 5 دن ہیں, 7 دن ہیں, جو بھی ہے ایک مطلب اس کو معتادہ کہتے ہیں. معتادہ کا مطلب یہ کہ اس کی ایک عادت ہے, ہیبیچول ہے ٹھیک ہے. کچھ کی عادت ڈسٹرب ہوتی ہے اس کو غیر معتادہ کہتے ہیں, اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی عادت بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو جس کی عادت بنی ہے نا تو اب عادت کے بعد یعنی 7 دن کی عادت ہے, 6 دن کی عادت ہے, تو اگر کسی مہینے ایسا ہوتا ہے کہ وہ عادت پوری ہونے کے بعد جو روٹین کے 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں وہ پورے ہونے کے بعد بھی مطلب کچھ قطرے آتے ہیں مٹیالے رنگ کے یا اور کسی کلر کے, تو اس پہ حضرت ام عطیہ نے یہ تبصرہ کیا کہ ہم زرد رنگ کے خون کو اور مٹیالے رنگ کے قطروں کو ہم طہر کے بعد کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی, مطلب ہم اس کو پاکی ہی شمار کرتی تھی, اس کو حیض شمار نہیں کرتی تھی. کب؟ جب وہ عادت کے بعد ہو. اگر وہ عادت کے اندر ہو زرد رنگ اور مٹیالا رنگ تو پھر وہ حیض کا خون شمار ہوگا, اور اگر عادت کے بعد ہو تو پھر وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا, اور عورت جو ہے وہ جو بھی اس کے متعین دن ہے اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے نماز پڑھے. مدتہ, مدت مطلب اس کی کم از کم مدت, ویسے تو ڈفرینٹ ہے ظاہری بات ہے ہر ایک کا اپنا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی مدت قلیل کیا ہے کثیر کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کم از کم 1 دن, بعض نے کم از کم 3 دن, جیسے اناف میں یہ ہے کہ کم از کم 3 دن ہو, امام شافی کہتے ہیں کم از کم 1 دن ہے, امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں کم از کم کی کوئی مدت نہیں ہے ٹھیک ہے. یعنی مطلب کتنی مدت اور دورانیہ ہو تو ہم اس کو مہینے میں اس کو حیض کا خون جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. صحیح بات امام مالک کی معلوم ہوتی ہے, اس کی کم از کم کی کوئی مدت نہیں ہے. 1 دن سے کم بھی اگر کسی خاتون کو پیریڈز آتے ہیں 1 دن سے کم بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی حیض شمار ہوں گے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس میں, 1 دن یا 3 دن کی قید لگانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب آپ اگر جن فقہا نے 3 دن کی قید لگائی نا تو اب ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو مہینے میں 2 دن پیریڈز آتے ہیں 1 دن آتے ہیں تو وہ اس کو پیریڈ شمار ہی نہیں کر رہے. اب بات سمجھیں, یہ بات لاجیکل نہیں معلوم ہو رہی. امام مالک کی بات لاجیکل ہے کہ بس وہ خون کا جاری ہونا ہے مہینے میں, یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کو 1 دن جاری ہو, 2 دن ہو, 4 دن ہو تو پھر مینسز ہیں, اگر کم دن ہو اس سے تو وہ مینسز نہیں ہیں. یہی بات لاجیکل ہے کہ جتنا بھی مہینے میں ہو وہ روٹین جتنی بھی ہو 1 دن سے کم بھی ہو تو وہ مینسز ہی شمار ہوگا. زیادہ سے زیادہ کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. اناف کے یہاں 10 دن کا عام طور پہ فتویٰ ہے, بعض فقہا 15 دن پہ بھی چلے گئے.
جی
ہاں وہ میڈیکل سائنس کے لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اصل مسئلہ یہ کہ اب تو باقاعدہ جو ہے نا وہ کمیٹیز مل کے وہ فتوے جاری کرتی ہیں, اب وہ مسئلہ بھی نہیں رہ گیا. مطلب اگر وہاں سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہوتا, اب ایسے ہی ہوتا ہے. سعودی عرب وغیرہ میں, مصر میں وہ باقاعدہ پینلز ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری معلومات لے کے فتوے دیتے ہیں, جو کمیٹیز ہوتی ہیں سرکاری ہو گئی اسٹیٹ لیول. تو وہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں اب آپ دیکھیں نا کہ زیادہ سے زیادہ, اب انہوں نے کہا کوئی تو مدت مقرر کرنی پڑے گی نا زیادہ سے زیادہ کی. یہ بات لاجیکل ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی مدت مقرر ہونی چاہیے تاکہ بیماری میں اور حیض میں فرق ہو سکے, استحاضہ میں اور حیض میں فرق ہو سکے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ لاجیکل ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں ہم عرف اور عادت پہ نہیں نا جا سکتے. عام طور پہ ٹھیک ہے, تین دن ہے, پانچ دن ہے, سات دن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم عرف اور عادت یا اس نارمل کو ہم مطلب پرنسپل کے طور پہ تو نہیں نا بیان کر سکتے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی مدت یہ مقرر ہونی چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے, تاکہ بیماری کے ساتھ جو ہے وہ اس کا فرق ہو سکے. لیکن اس میں آپ بنیاد کس کو بنائیں گے, اصل میں یہ بات اہم ہے. دیکھیں اس میں حدیثوں میں جو ہمیں مل رہا ہے نا, اگر ہم حدیثوں کی طرف جائیں, ایک تو یہ ہے کہ 10 دن 15 دن. اب ان چیزوں کے نا دلائل اس طرح سے اتنے واضح نہیں ہیں. صحیح بات یہی ہے, دنوں کے کسی نے 17 دن کہہ دیا, وہ اتنے واضح نہیں. حدیثوں پہ اگر غور کریں نا تو وہاں جو ساری بحث گھوم رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی صحابیہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ پہچانتی ہو, یعنی جسے کہتے ہیں متمیزہ, تمیز کر سکتی ہے, وہ فرق کر سکتی ہے مینسز کے بلڈ میں, خون میں اور دوسرے خون میں, عام خون میں. یعنی مینسز کا خون اس کلر کا ہوتا ہے, جیسے ایک صحابیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی وہ سیاہی مائل ہوتا ہے, تو جب تک وہ سیاہی مائل ہے تو اس کو کیا کرو, آپ اس کو مینسز کنسیڈر کرو, جب وہ دوسرے کلر کا ہو گیا تو آپ اس کو کیا کرو. تو ٹھیک ہے, وہ جب تک جتنے دن ہے وہ اس کو وہ اس طرح سے کر لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں متمیزہ, یعنی خاتون کیا ہے, متمیزہ ہے, وہ ڈیفرینشیٹ کر سکتی ہے, فرق کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری صورت ہو سکتی ہے معتادہ, یعنی خاتون کی ایک عادت پہلے سے بنی ہوئی تھی, بعد میں ڈسٹرب ہوئی, تو جو اس کی عادت بنی ہوئی تھی, جتنے دن کی عادت تھی, 5 دن 7 دن کی, تو وہ اس کے مطابق چلے گی, باقی وہ کیا کرے گی. یہ بھی ایک بنیاد ہمیں مل جاتی ہے, حدیث سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, باقی دن وہ اس میں وہ شمار کرے گی. تیسرا جو ہے, ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب وہ متمیزہ بھی نہ ہو, معتادہ بھی نہ ہو. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ ہے, اس کو فالو کر لیں کہ وہاں کتنے دن ہیں. جیسے ہمارے یہاں مہر کے مسئلے میں بھی جب اختلاف ہوتا ہے تو مہر مثل کی بات آتی ہے کہ خاندان میں کیا مہر تھا, تو اس کے اعتبار سے اس کی تعین ہو جاتا ہے. یہ بھی آگے ایک روایت آ رہی ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. چلیں باہر, تو کم از کم مدت جو ہے اس میں امام مالک کی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ وہ متعین نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مدت کو متعین کرنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, نفاس. نفاس سے مراد وہ بلڈ ہے جو بچے کی پیدائش پہ جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کم از کم مدت وہ بھی مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک دن کے لیے ہو سکتا ہے, 2 دن کے لیے ہو سکتا ہے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جن خواتین کو نفاس کی حالت پیش آتی تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن تک انتظار کرتی تھی. یعنی میکسیمم مدت اس کی 40 دن ہے. آفٹر 40 ڈیز وہ پھر کیا شمار ہوگا, مطلب استحاضہ شمار ہوگا. وہ 40 دن کے بعد وہ نہا دھو کے غسل کر کے پاک صاف ہو جائے. لیکن 40 دن سے پہلے اگر پاک صاف ہو گئی تو غسل کر لے, یعنی اگر خون بند ہو گیا تو غسل کر لے. بعض فقہاء نے البتہ 60 دن کا بھی کہا ہے, لیکن وہ 60 دن والی بات درست معلوم نہیں ہوتی, 40 دن والی بات ہی درست معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم. نیکسٹ کیا چیز ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت پہ کیا چیزیں حرام ہیں؟ ایک تو وہ حالت جنابت والی جو چیزیں ہیں پانچ وہ حرام ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہو گیا، طواف ہو گیا، جو بھی باتیں آئی تھی، ٹھیک ہے، مسجد میں ٹھہرنا وہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دو اضافی چیزیں، روزہ رکھنا. حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتا ہے لیکن حائضہ عورت اور نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں. یہ ایک روایت ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عورت کے دین میں نقصان کیا ہے کہ جب وہ مینسز کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے، یعنی اس کے لیے نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے حائضہ عورت کا کہ وہ روزے کی تو قضا ادا کرتی ہے نماز کی نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی طرح سے حکم دیتے تھے، یعنی نماز کی قضا نہیں ہے، چھ سات دن جو نمازیں ہیں وہ اس کی معاف ہیں، لیکن جو روزے ہیں اس کی وہ بعد میں کیا کرے گی، قضا دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں مشقت زیادہ ہے نا، روزے تو سال میں ایک دفعہ آنے ہیں، ٹھیک ہے، تو نماز تو روزانہ پڑھنی ہے، تو اس میں مشقت زیادہ تھی، تو اس لیے نماز معاف کر دی گئی. حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے نماز معاف ہے، روزوں کی قضا ہے. تو یہ چھٹی چیز ہو گئی. اور ساتواں یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے اس حالت میں، ٹھیک ہے. قرآن نے کہہ دیا فَاتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، مینسز کی حالت میں جب تمہاری عورتیں ہوں تو ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس نو کل لشین الا نکاح، نکاح کے علاوہ مطلب الاؤڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو مطلب ایک بستر پہ سو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ تعلق سے منع کیا. اور اگر کوئی تعلق قائم کر لے تو اس پہ کفارہ ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، بعض فقہ کفارے کے قائل ہیں، بعض نہیں قائل. بہرحال جو روایت ہے اس بارے میں وہ ضعیف روایت ہے. چلیں جی، لاسٹ استحاضہ، یہ تیسری چیز آ گئی، بیماری کا خون. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا بعض صحابیات کو وہ یہی دیا کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کریں، یعنی بیماری کا اگر خون ہو تو، یعنی جو رکتا نہ ہو، پورا مہینہ جاری رہے یا مہینے کے اکثر دیں، تو اس میں وہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں.
عادت کا بگڑ جانا وہ بھی اسی میں شامل
ہے؟ عادت کا بگڑ جانا جو ہے، نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی.
سکیجول نہیں
ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر پہلے عادت تھی نا تو وہ عادت جو ہے اس کو آپ کنسیڈر کرتے رہیں. عادت کا بگڑ جگانا آپ اس کو استحاضہ تو نہیں نا کہیں گے. استحاضہ دیکھیں، ایک ہے کہ عادت ڈسٹرب ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈسٹرب سے مراد یہ ہے کہ آگے پیچھے ہو گئے مینس، تو وہ عادت کا بگڑ جانا نہیں ہے. پانچ سات دن تھا، ڈیز آگے پیچھے ہو گئے، آپ اپنے ڈیز پورے کریں. ڈیز اگر دیکھیں نا، پہلے جتنے دن ایک عادت بنی ہوئی تھی، سات دن کی تھی، چھ دن کی تھی، بس وہ دن پورے کریں، وہ دن پورے کریں، ٹھیک ہے. اور وہ دن پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو استحاضہ شمار کریں. یعنی کچھ، ہاں، دنوں کا آگے پیچھے ہو جانا وہ اور مسئلہ ہے، اس میں بھی دن پورے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ عادت چلی آ رہی تھی چھ دنوں کی، اب اچانک کیا ہوتا ہے کہ جی وہ آٹھ دن تک چلے گئے ایک دفعہ میں، ٹھیک ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں نا،
میں بات کر رہا ہوں کہ اگر دو دن حیض آئے پھر تین دن کے بعد آئے پھر چار دن کے وقت کے بعد دو دن ہوئے،
نہیں نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ اس میں متمیزہ کی بحث آئے گی کہ خاتون ہے وہ جانتی ہے کہ حیض کا خون کیسا ہے، مینسز کا خون کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اور دوسرے خون میں فرق کرے گی، پھر تمیز کی بنیاد پہ فرق کرے گی، ٹھیک.
پہلے اگر چھ دن آتا تھا تو اب تین دن آنا شروع ہو گیا
تو پھر تین دن ہی شمار کریں گے، پہلے 6 دن تھا، اب 3 دن اگر ہے کم ہو گیا تو اس کو 3 دن شمار کریں گے۔ تو ایک صحابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کی صورت میں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کر لیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر لیں، اور فجر کی نماز علیحدہ پڑھیں، لیکن 3 دفعہ غسل کریں پھر، یعنی ظہر اور عصر کے لیے غسل کر لیں، مغرب اور عشاء کے لیے غسل کر لیں، اور فجر کے لیے غسل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہذا احب الامرین الی، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، باقی آپ کے لیے یہ بھی رخصت ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے کیا کریں۔ شکر، ٹھیک ہے جی، چلیں جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔